کے مددگار تھوڑے ہیں. وہ لوگ کہ جو اپنی ساتھیوں پہ جن کو گھمنڈ ہے, اپنی پارٹی پہ جن کو گھمنڈ ہے, اپنی حکومت اور اقتدار اور طاقت اور مال پہ ان کو گھمنڈ ہے, عن قریب وہ وقت آئے گا کہ وہ جان لیں گے کہ کس کی جماعت مضبوط تھی, اس کی جماعت کمزور, اس کے ساتھی کمزور, اس کے ساتھی مضبوط. تو عن قریب وہ وقت آئے گا کہ لوگ جان لیں گے کہ طاقت کا سرچشمہ کون ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے, طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. عوام تو مخلوق ہے, مخلوق نفع نقصان نہیں دے سکتی. تو طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے, عوام نہیں ہے, عوام تو مخلوق ہے. تو عوام کو طاقت کا سرچشمہ, یہ بھی شرک اکبر ہے, شرک ہے. اللہ کی طاقت مخلوق کو دے دینا یہ بھی شرک ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا, اس بات کا اعلان بھی کر دو کہ ان ادری, کیا میں جانتا ہوں, یعنی میں نہیں جانتا, اقریب ما توعدون کہ وہ وقت قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے, ام یا یہ کہ یجعل له ربی امدا, میرے رب نے اس کو طویل مدت کے لیے مؤخر کر دیا ہے. امد طوالت اور لمبائی سے ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ قیامت کا یا عذاب کا تم لوگوں سے جو وعدہ کیا گیا ہے اقریب, وہ قریب ہے. ام یجعل له ربی امدا, یا اسے میرے رب نے طویل مدت کے لیے پیچھے کر دیا, مؤخر کر دیا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب کب آئے گا, قیامت کب آئے گی, اس کا علم بھی اللہ نے انبیاء اور رسل کو نہیں دیا. سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا یسألک الناس عن الساعة, تجھ سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل انما علمها عند اللہ, تو کہہ دے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا, اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا جانے, ہو سکتا ہے قیامت بہت قریب. عالم الغیب, اللہ تعالی کی ذات ہی عالم الغیب ہے, ہر چھپی ہوئی چیز کو وہ جانتا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احد, وہ ظاہر نہیں کرتا اپنے غیب کو کسی پر. عالم الغیب اللہ کی ذات ہے, غیب کی تمام خبریں جاننے والا صرف اللہ ہے. فلا یظہر علی غیبہ احد, وہ اپنے غیب کو کسی کو نہیں بتاتا. الا من ارتضى من رسول, سوائے اس کے کہ جس کو وہ رسولوں میں سے چن لیتا ہے. ارتضى چن لینا, مرتضى چنا ہوا پسندیدہ. الا من ارتضى, سوائے اس کے کہ جس کو وہ چن لے, من رسول, ان رسولوں میں سے. فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا, تو فانه يسلك, تو پس یہ مقرر کر دیتا ہے, من بين يديه, اس کے آگے, ومن خلفه, اور اس کے پیچھے, رصدا, ایک نگہبان. غیب کی خبریں اللہ کسی کو نہیں بتاتا سوائے رسولوں کے, اور رسولوں میں سے بھی وہ رسول جن کے بارے میں اللہ خود چاہے کہ اس کو میں غیب بتا دوں, اس کو اللہ غیب بتا دیتا ہے. لیکن غیب بتانے کے بعد اس غیب کی حفاظت کے لیے اور اس رسول کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نگہبان فرشتہ مقرر کرتا ہے, جو اس رسول کی اور اس غیب کی باتوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ اسے شیطان اور جنات سن لیں. یہاں پہ غیب کا لفظ آیا ہے. غیب, غیب یہ مصدر ہے, نگاہوں سے پوشیدہ چیز اور مشاہدے سے یا علم سے پوشیدہ چیز, اس کو غیب کہتے ہیں. جو چیز نگاہوں سے اوجھل ہو, چھپی ہوئی ہو, وہ چیز جس کا انسان مشاہدہ نہ کر سکے, وہ چیز جو انسان کے علم میں نہ آ سکے, جس کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو, اس کو غیب کہتے ہیں. اور یہ غیب بن دیکھی چیز, بن دیکھی شے, بن دیکھا, سنا, پڑھا, سمجھا ہوا ہے, یہ ہے غیب. اور بن دیکھی چیز اور ذات اور علم پر ایمان لانا, یہ اہل اسلام اور اہل ایمان کی نشانی ہے, جس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ کی شروع میں کر دیا. الذین یؤمنون بالغیب, چھ نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں ایمان والوں کی. سب سے پہلی نشانی یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا، یہ پہلی نشانی ہے. اب یہ معاملہ جو کہ علم غیب کا ہے، اس پر بھی ہمارے ہاں اچھا خاصا ہنگامہ ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور غیب نہیں جانتا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ رسول بھی غیب جانتے ہیں، نبی بھی غیب جانتے ہیں، صحابہ بھی غیب جانتے تھے، اولیاء اللہ بھی غیب جانتے ہیں، ولی بزرگ، شہید، پیر بزرگ، گدی نشین، سجادہ نشین، مرے ہوئے، زندہ، یہ سب کے سب جو ہیں یہ غیب جانتے ہیں. اب چونکہ اس معاملے میں اختلاف ہے، اور اگر کسی بات میں تم لوگوں کا اختلاف ہو، جھگڑا ہو، تو فیصلہ کس سے کرایا جاتا ہے؟ قرآن سے اور سنت سے، یعنی حدیث سے. سورہ نساء پانچویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم لوگوں کا کسی بات میں تنازع ہے، اختلاف ہے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ اور دیکھو کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے. اب ہم قرآن اور حدیث سے پوچھتے ہیں کہ علم غیب کیا ہے، علم غیب کی حقیقت کیا ہے، اور کیا غیب کا علم اللہ کے سوا دوسروں کو بھی ہوتا یا نہیں ہوتا. تو چونکہ ہم سورہ جن پڑھ رہے ہیں اور جنات کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے وہ طاقتیں دی ہوئی ہیں جو کسی اور مخلوق کو اللہ نے نہیں دی، اور جنات ہر جگہ ہر وقت پہنچ سکتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم قرآن سے یہ پوچھیں کہ کیا جنات غیب کا علم جانتے تھے؟ یہی سورت جو آپ نے پڑھی، اس سورت کو اگر آپ شروع سے دیکھیں تو آیت نمبر 10 میں آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، آیت نمبر 10 اسی سورت کی جو آپ پڑھ رہے ہیں، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، جنات یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، جنات غیب نہیں جانتے. پہلی دلیل. دوسری دلیل 22 سپارے میں سورہ سبا، اس میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ سورہ سبا 22 سپارہ اور اس کی آیت نمبر 14 ہے. اس قرآن میں صفحہ 429، فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان کو موت دی، ما دل على موته الا دابة الارض تاكل من سأته، تو سلیمان علیہ السلام کی موت اور آپ کے مرنے کے بارے میں جنات کو علم نہ ہو سکا. اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت تھی. سلیمان علیہ السلام ہیکل سلیمانی تعمیر کرا رہے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مسجد اقصی تعمیر ہو رہی تھی. بہرحال جو کچھ بھی تعمیر ہو رہا تھا، جنات بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کے لاتے تھے اور ترتیب سے رکھتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا خطرہ و اندیشہ ہوا کہ اگر ان کو یہ علم ہو گیا کہ میں مر گیا ہوں تو یہ تو بھاگ جائیں گے اور یہ گھر تعمیر نہیں ہو سکے گا. اللہ نے یہ حکمت کی کہ موت تو دے دی، لیکن سلیمان علیہ السلام جس لکڑی کی لاٹھی یا عصا کے سہارے تکیہ لگائے کھڑے تھے، اس کو بھی خراب نہیں کیا، اور سلیمان علیہ السلام کے جسم کو بھی خراب نہیں کیا. اور ویسے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح حدیث ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو نبی ہوتے ہیں ہمارے جسموں کو مٹی نہیں چھیڑتی اور ہمارے جسم مٹی پہ حرام کر دیے گئے ہیں. تو نبیوں کا جسم صحیح سلامت ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام اس لاٹھی سے ٹیک اور تکیہ لگائے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں اور مرے ہوئے ہیں, اور جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سر پہ سلیمان بیٹھا ہوا ہے, اور اگر ہم نے ذرا سی بھی سستی کی کام میں تو ہمیں یہ سزا دیں گے. تو خوب محنت سے وہ کام کرتے رہے حتیٰ کہ جب تک اللہ نے چاہا انہوں نے کام کیا, اور جب اللہ نے چاہا تو دیمک اس لکڑی کو کیڑا لگ گیا, اور اس کیڑے نے دابت الارض تأکل من سعتہ اس کو کھا لیا اس لاٹھی اور عصا کو. فلما خر جب سلیمان علیہ السلام کی لاش مبارک گر گئی زمین پہ, تبینت الجن اب جنات پہ یہ چیز واضح ہو گئی, اللو کانو یعلمون الغیب کہ اگر وہ لوگ غیب جانتے, ما لبثوا فی العذاب المہین اس دردناک دنوں میں اور اس دردناک مدت میں کبھی گرفتار نہ ہوتے. معلوم یہ ہوا کہ جنات کو بھی غیب کی خبریں نہیں ہیں, جنات کی غیب نہیں جانتے. جنات کے بعد دوسری مخلوق ہے فرشتوں کی. اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس میں سب سے زیادہ اللہ کے قریبی فرشتے ہیں. جنات اور شیاطین کو آگ سے پیدا کیا گیا, اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا, اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اللہ کے بہت زیادہ قریب یہ فرشتے ہیں, جن کی غذا اور جن کی زندگی ہی یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ. بہت قریبی مقدس پاک مخلوق, ان سے گناہ نہیں ہوتا. شیطان تو ہے ہی مردود ملعون. جنات میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں, اس طرح پڑھ چکے ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ انسانوں کے اندر برے بھی اچھے بھی, مسلمان بھی غیر مسلم بھی, فرشتوں کے اندر سبھی اچھے. مخلوق ہی ستھری پاک کیونکہ نور سے پیدا ہوئی. اب یہ فرشتے اللہ کے بہت قریب ہیں, اس کے باوجود فرشتے غیب نہیں جانتے, اور اس لیے نہیں جانتے. سورہ بقرہ پہلے سے بارے کا تیسرا رکوع آپ دیکھیں, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بھیجنے والا اور پیدا کرنے والا ہوں, یہاں سے قصے کا آغاز ہوتا ہے, اور یہ پھر آیات چلتی ہیں. آخر میں جا کے فرشتے اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا, سب نے مل کے اعتراف کر لیا کہ اے اللہ تو پاک ہے, ہمارے پاس صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا, جو تو نے ہمیں نہیں بتایا ان کے بارے میں ہم بھی نہیں جانتے. لا علم لنا, ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے, الا ما علمتنا سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دی, انك انت العلیم الحکیم. حضرت آدم کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے اور کہا کہ فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام لو. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبئہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. جب حضرت آدم نے تمام چیزوں کے نام سنا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا, الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا, انی اعلم غیب السماوات والارض زمین و آسمان کے غیب صرف میں جانتا ہوں. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں, جو کچھ ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. فرشتوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم علم غیب نہیں جانتے. فرشتوں میں جو سب سے اونچا فرشتہ ہے, سب سے معزز فرشتہ, سب سے محبوب فرشتہ, سب سے زیادہ عزت والا فرشتہ, جس کی بات دوسرے فرشتے بھی مانتے ہیں, مطاع ثم امین, اللہ کے ہاں جس کی بات چلتی ہے, جس کی اللہ کے ہاں چلتی ہو, کون ہے وہ؟ جبرائیل علیہ السلام, جس کو قرآن نے روح کہا ہے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح. جبرائیل علیہ السلام سب سے قریبی فرشتہ جس کو بہت ساری چیزوں کا علم ہے جو دوسرے فرشتوں کو نہیں ہے, لیکن غیب یہ بھی نہیں جانتا. حدیث جبریل ایک مشہور حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے, اسے کہتے ہیں حدیث جبریل. بڑی مشہور حدیث ہے, کئی مرتبہ آپ نے سنی اور پڑھی, کہ جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل بنا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کچھ باتیں پوچھیں, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, یہ سوالات کیے. ہر سوال کا جواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے. تو اگر جبرائیل یہ سب کچھ جانتے تھے تو سوال کیوں کرتے رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل کو ان باتوں کا علم نہیں تھا, اسی لیے سوال پوچھا. جو سوالات پوچھے ان میں آخری سوال یہ تھا, مت الساعة, جبرائیل نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, مت الساعة, قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, مل مسئول اعلم بها من السائل, جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل تم بھی نہیں جانتے, میں بھی نہیں جانتا. یہ فصاحت و بلاغت کی انتہائی اونچی مثال ہے. جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ مزہ لے لے کے اس جملے کو پڑھتے ہیں, من مسئول عنها بأعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ تم بھی نہیں جانتے, میں بھی نہیں جانتا. پھر پوچھا, اچھا نشانیاں بتا دیجیے قیامت کی. تو میں یہاں نشانیاں بتا سکتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں بتائیں, قیامت کے بارے میں نہیں بتا سکے, کیونکہ قیامت کب آئے گی نہ رسول جانتا نہ جبرائیل جانتا. تیسری مثال, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سورہ انفال 9 سپارے کی آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک جنگ بدر کے واقعات بیان کیے ہیں. ویسے تو سورہ انفال میں یہی واقعات ہیں, بدر کے اندر فرشتوں کا اترنا اور یہ تمام چیزیں ہیں. تو امام ابن کثیر نے اس واقعے کو لکھا ہے اور یہ واقعہ بالکل سند کے اعتبار سے درست ہے اور صحیح ہے. یہ جنگ بدر میں ایک صحابی نے آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رائے دی, آپ کی خدمت میں ایک رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ میری مرضی کے مطابق جنگ میں فلاں مقام پہ یوں ہونا چاہیے. اور جنگ بدر جب شروع ہوئی, حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جبرائیل جیسی جنگ شروع ہوئی اس وقت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اب جب اس صحابی نے بات کی, جبرائیل بھی قریبی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے کسی کو, صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ جبرائیل ہیں یہاں. اس صحابی نے آ کے اپنی رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یوں یہ کام اس طریقے پہ ہو. یہ بات چیت ہو رہی ہے, اچانک ایک اور فرشتہ اوپر سے نازل ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے اس صحابی نے جو رائے دی ہے وہ رائے درست ہے. اب ظاہر ہے فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا, گویا کہ اس صحابی کی رائے کو اللہ نے پسند کر لیا. لیکن جبرائیل یہاں ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جبرائیل کی طرف دیکھا اور کہا کہ جبرائیل اس کو تم جانتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آسمانوں میں جو فرشتے ہیں ان سب فرشتوں کو تو میں نہیں جانتا. ہے یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن آسمانوں کے اندر جتنے فرشتے ہیں ان سب کو میں نہیں جانتا. سورہ مدثر میں کیا ارشاد فرمایا اللہ نے, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اللہ, تیرے رب کا لشکر کتنا ہے؟ صرف وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. جبرائیل ہر وقت وہاں رہتا ہے اور وہ ایک قسم کا سردار اور لیڈر اور قائد ہے فرشتوں کا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں کے علاوہ اور جگہوں پہ جو فرشتے ہیں ان کا تو نام ہی نہیں لیا جبرائیل نے، حالانکہ ہر جگہ فرشتہ ہے، زمینوں کے فرشتے اور نہ جانے کتنی اور کائناتیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں، آج تک ہم نہیں پہنچ سکے، اپنے علم کی روشنی میں وہاں تک ہماری سوچ اور فکر نہیں پہنچ سکی، ان تمام مقامات پہ جتنے فرشتے موجود ہیں ان کا علم کیا جانے گا؟ جبرائیل تو یہ کہتا ہے کہ آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں سب کو میں نہیں جانتا. معلوم یہ ہوا کہ فرشتے بھی غیب کا علم نہیں جانتے، جب جبرائیل جیسا سب سے معزز فرشتہ نہیں جانتا. اب باقی رہ گئے رسول اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، یہ جو رسول ہوتے ہیں نبی ہوتے ہیں، کیا یہ غیب کی خبریں اور غیب کا علم جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اس کی تفصیل تو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، لیکن فی الوقت آپ ایک بات سمجھ لیجیے کہ ایک تو ہے علم غیب کلی اور ایک ہے علم غیب عطائی. کل کا کل علم غیب، یہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی جانتا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو بتایا ہے. اور جو علم غیب ہے عطائی، وہ اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو عطا کیا ہے. نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہے انباء سے، انباء کہتے ہیں خبروں کو، اور خبریں وہ ہوتی ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی، خبریں پڑھنے والا آپ کو خبریں سناتا ہے، اس سے پہلے آپ لا علم ہوتے ہیں. نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی انسانوں کے اندر جا کے انسانوں کو وہ باتیں بتاتا ہے جو انسان قتل نہیں جانتے. انسانوں کے لیے یہ باتیں غیب ہوتی ہیں، نبی کے لیے غیب نہیں ہوتی، نبی کو اللہ نے بتا دی ہوتی. یہ علم غیب ہے، یہ عطائی علم غیب ہے، اللہ نے اپنے رسولوں کو علم غیب دیا ہے، لیکن اتنا جتنا اللہ چاہتا تھا. جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے بتا دیا نبیوں کو، رسولوں کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو آپ جانتے تھے. جن چیزوں کا اللہ نے نہیں بتایا آپ نہیں جانتے. تو علم غیب کچھ تو اللہ نے عطا کیا نبیوں کو، رسولوں کو، اور بعض اوقات جس طرح فرمایا کہ وحی ختم ہو گئی ہے لیکن نبوت کے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ جاری ہے، وہ ہے سچے خواب. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کا رزق 100% حلال کا ہوتا ہے، جن کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں جاتا، جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعہ کسی اور ذریعے سے بعض اوقات چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں اللہ بتا دیتا ہے. یہ بھی امت مسلمہ کے متقی لوگوں کا ایک خاص وصف اور کمال ہے. اور یہی معاملہ پہلی امتوں کے اولیاء اللہ کے لیے بھی تھا. حضرت خضر جو کہ نبی نہیں ہے، ایک اللہ والے تھے، ان کو اللہ نے علم دیا تھا، جو علم اس وقت کے پیغمبر اور نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نہیں دیا تھا. تو اس طریقے پہ غیب کی وہ خبریں اور غیب کی وہ باتیں جو اللہ نے رسولوں اور نبیوں کو بتا دی، وہ تو یہ لوگ جانتے تھے، اور جو اللہ نے نہیں بتائیں وہ یہ نہیں جانتے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی غیب یا آنے والے واقعے کی خبر یہ دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خود ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے، انہیں علم نہیں ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ اللہ بتائے وہ تو آدمی جانتا ہے، اور یہ انبیاء اور رسل جانتے تھے، اور جو اللہ نہ بتائے نہ نبی اور رسول جانتے ہیں نہ کوئی اور جانتا ہے. اس کے بارے میں مزید تفصیل اگلے درس میں ہوگی کہ حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار ایسے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور قرآن کی صریح آیات یہ بتاتی ہیں کہ یہ لوگ غیب کا علم نہیں جانتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد علی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة جن کی آیت نمبر 26 سے بات چلی تھی علم غیب کی، عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. یہ تین آخری آیات ہیں سورہ جن کی، جن میں علم غیب کے مسئلے کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے اس چیز کو پڑھا اور جانا کہ علم غیب نہ تو فرشتوں کو ہے اور علم غیب نہ ہی جنات کو ہے. وہاں تک ہماری بات پچھلے ہفتے پہنچی تھی، اور آج ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اولیاء اللہ سے. فرشتے اور جنات، ان دونوں کا ذکر ہم پڑھ چکے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ ہم نے اچھی طرح جان لیا کہ ان کو علم غیب نہیں تھا. اب معاملہ اولیاء اللہ کا ہے، تو جہاں اولیاء اللہ کا لفظ مذکور ہو وہاں سب سے پہلے ذہن میں آپ اس بات کو بٹھا لیں اور سمجھ لیں کہ ولی کی تعریف کیا ہے، اور اس امت میں اگر کوئی جماعت اولیاء اللہ کی تھی تو وہ کون سی تھی. ولی کا لغوی مفہوم ہے دوست اور مددگار، دوست کو اور مددگار کو ولی کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے اولیاء. قرآن میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو ولی ہیں، میرے جو دوست ہیں، یہاں ولی بمعنی دوست، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مددگار کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مدد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست، ولی بمعنی دوست کون ہے؟ تو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اچھی طرح سمجھ لو، سن لو اور جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہے اور نہ رنج. یہ خوف اور رنج، اس کا مفہوم ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں. یہ خوف اور حزن، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ انسان تین زمانوں میں سے دو زمانوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ماضی اور مستقبل. حال میں انسان جیتا ہے اور دو زمانوں کے بیچ میں یہ ہوتا ہے، حال اور مستقبل کے. تو اس حزن اور اس غم کا تعلق کس چیز سے ہے؟ پچھلے ہفتے ہم اس چیز کو بیان کر چکے ہیں، تو جو حضرات موجود نہیں تھے وہ پچھلے ہفتے کی کیسٹ سن سکتے ہیں. غالباً پچھلے ہفتے تھا یا اس سے پہلے تھا؟ اس سے پہلے، جی ہاں، اس سے پہلے والا درس جو تھا اس میں تھا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ وہ آیت ہے کہ جو آپ بہت زیادہ سنتے ہیں، خاص طور پہ ہندوستان پاکستان میں تو اس آیات کو سن سن کے کان پک گئے ہیں. لیکن کوئی اللہ کا بندہ اس کا صحیح مفہوم بیان نہیں کرتا کہ ولی کو قرآن نے کیا کہا ہے، قرآن ولی کی کیا تعریف کرتا ہے. سبز عمامہ باندھ لینا اور لمبی قمیص پہن لینا اور ہا ہو کی ضربیں لگانا، اس کا تو ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے بعد والی جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالی ولی کی تعریف کرتا ہے کہ ولی کون ہے. الذین آمنوا، پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان کہتے ہیں شرک کے نہ کرنے کو. شرک ایمان اور اسلام کی ضد ہے. تو جو شخص سرے سے مومن ہی نہیں ہے، مشرک ہے، وہ ولی کیسے بن سکتا ہے؟ مثلاً جوگی، ہندو جوگی یا جادوگر، یا وہ لوگ کہ جو ظاہری طور پہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں، جان بوجھ کے شرک کرتے ہیں, شرک کو شرک سمجھ کر بھی شرک کرتے ہیں, مشرک ہیں, مسلمان نہیں ہیں. تو وہ اس ولایت سے خارج ہو گئے, اس لیے کہ قرآن نے پہلی نشانی کیا بیان کی ہے ایمان کی. جس آدمی میں ایمان نہ ہو ولی نہیں بن سکتا, اور ایمان صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا نام ایمان نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن میں صرف لفظ ایمان کہیں نہیں ہے, ایمان کے ساتھ ہر جگہ آپ کو عمل صالح کا لفظ ملتا ہے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو پچھلے ہفتے آپ نے سنی استقامت کے بارے میں, پچھلے ہفتے سے گزشتہ, کہ قل آمنت باللہ ثم استقم, ایک صحابی کو آپ نصیحت کرتے ہیں کہ ایمان لا اور اس کے بعد ثابت قدمی سے اس پہ جمے رہو, اعمال صالحہ کو ہمیشہ کرتے رہو, یہ ایمان ہے. تو ولی الذین آمنوا, پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لا چکا ہو اللہ پر, اس کی کتاب پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر, تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پہ جو ایمان کی نشانیاں, سب پہ ایمان ہو, اس کا پہلی شرط. اور وکانو یتقون دوسری شرط, الذین آمنوا وکانو یتقون دوسری شرط یہ ہے کہ متقی ہو. جو متقی نہیں ہے ولی نہیں, وہ کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہے. تو ان دو نشانیوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں, اور جس شخص کے بارے میں آپ کا حسن ظن ہے, دیکھیے حسن ظن کچھ اور چیز ہے, حسن ظن کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. حسن ظن کسی بھی آدمی کے بارے میں آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن جب اس آدمی کی کسی بات یا اس کے عمل کی بات ہوگی تو اس کو قرآن و سنت پہ آپ رکھیں گے, اس کے عمل کا حسن عقیدت سے کوئی تعلق نہیں. یہاں آتی ہم سے بڑی بھول ہو جاتی ہے ہم لوگوں سے. ہم ایک آدمی کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں, لیکن اس حسن ظن کو ہم اپنے عقیدے کا جز بنا لیتے ہیں, مثلا بزرگوں کے بارے میں, اپنے استادوں کے بارے میں, بڑے بڑے علماء کے بارے میں حسن ظن ہوتا ہے. اس لیے ان کی کسی بھی بات کو ہم قرآن و حدیث پہ نہیں پرکھتے, یہ غلط ہے. حسن ظن اپنی جگہ ہے, لیکن جب بات آئے گی قرآن اور حدیث کی یا دین اور شریعت کی تو پھر کوئی شخص ہو. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمیں ایک قاعدہ بتا دیا کہ کل قول یؤخذ ویرد, کل قول یؤخذ ویرد الا قول صاحب هذا القبر, ہر آدمی کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے اور اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے امام مالک, وہ امام دار الحجرہ تھے, مدینہ کے امام تھے, اہل مدینہ کے امام تھے, وہ قبر اطہر کے قریب بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ اس قبر والے کی جو بات ہوگی اس میں تو رد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ تو قبول ہی قبول ہے. اس کے علاوہ جس شخص کی بات ہوگی اس کو قرآن اور سنت پہ آپ رکھیں گے, اگر اس کے مطابق ہے لے لیجئے ورنہ چھوڑ دیجئے. امام ہو, فقیہ ہو, محدث ہو, بزرگ ہو, ولی ہو, کوئی بھی, حسن ظن اور چیز ہے. حسن ظن یہ ہے کہ اس کے بارے میں اچھا خیال رکھا جائے کہ یہ شخص اللہ کا بندہ ہے, اللہ والا ہے, ٹھیک ہے, حسن ظن رکھیے آپ, لیکن اس کو اپنے عقیدے پہ نظر انداز مت ہونے دیجیے. یہاں آ کر ہم سے اور اس امت کی بہت بڑی اکثریت سے غلطی ہوتی ہے, محض حسن ظن کی بنا پہ اس شخص کی ہر غلط بات کو بھی لوگ قبول کرتے ہیں. تو الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان اور تقویٰ, یہ اگر کسی آدمی کے اندر ہے, وہ اگر سبزی بیچ رہا ہے تو وہ ولی ہے, وہ اگر بوری اپنے کندھے پہ اٹھا کے لیبر ہے اور مزدور ہے, یہ زمانے کا ولی ہے, وہ اگر مسجد کا مؤذن یا امام ہے وہ ولی ہے, اگر اسکول ٹیچر ہے وہ ولی ہے, طالب علم ہے اسکول کالج کا وہ بھی ولی ہے, اگر بوڑھا ہے وہ بھی ولی ہے, گھر میں کام کرنے والی ملازمہ اور خادمہ ہے وہ بھی ولیہ ہے, اور گھر میں رہنے والی عورت ہے وہ بھی ولیہ ہے, کسی کی بہو بیٹی ہے وہ بھی ولیہ ہے, اگر وہ مومنہ ہو اور متقیہ ہو. ولی ولایت کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی لباس, کوئی خاص ذکر, کسی خاص شخص سے بیعت کرنا, کسی خاص سلسلے کا نام اور ذکر کہیں نہیں ہے. ایمان اور تقویٰ پہ آپ کسی بھی آدمی کو پرکھیے، اگر اس کی زندگی قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہے، متبع شریعت ہے، وہ آدمی متبع سنت ہے، یہ شخص ولی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں پہلے کہ ولی کون ہوتا ہے. تو اس امت میں جو ولی تھے وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی. چونکہ ہم نے پہلے ذکر کیا فرشتوں کا، اس کے بعد جنات کا، تو جو پہلی امتیں گزری ہیں ہر امت میں ایسے متقی اور پرہیزگار ضرور رہے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت کی پیغمبروں کی بات کو مانا. حضرت عیسیٰ کے حواری مشہور ہیں، حضرت نوح کے وہ پانچ شاگرد جن کا نام سورہ نوح میں آپ پڑھ چکے ہیں، اسی طرح ہر پیغمبر کے کچھ نہ کچھ مخصوص خلفاء، شاگرد اور ماننے والوں کی جماعت ضرور رہی ہے. یہ اس امت کے اولیاء اللہ تھے. لیکن بنی اسرائیل میں اولیاء اللہ بہت زیادہ گزرے ہیں، اور ایک ایک کا اگر ذکر کیا جائے تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا. ایک جریج ہے جن کے عبادت خانے کو لوگوں نے گرا دیا تھا، لوگوں نے گرا دیا تھا اس لیے کہ ان کی والدہ نے بد دعا دی تھی. حدیث میں آتا ہے نا کہ تین بچے اس وقت بولے ہیں جس وقت کے عموماً بولنے کا زمانہ نہیں ہوتا. تو بنی اسرائیل میں اولیاء اللہ بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں. اسی طریقے پہ جو پہلی امتیں جن کے اولیاء اللہ کا ذکر قرآن نے کیا ہے، ان میں ایک جماعت ہے اصحاب کہف کی، غار والے، جن کے نام پہ اللہ تعالی نے پوری ایک سورت نازل کی ہے. اصحاب کہف، غار والے، یہ پانچ یا سات یا کچھ نوجوان تھے. جس ملک میں رہتے تھے اس ملک کا بادشاہ اور لوگ اور حکومت مشرک تھے، یہ وہاں توحید پھیلانا چاہتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اس ملک میں توحید کا کام نہیں کر سکتے تو انہوں نے اس ملک سے ہجرت کرنی چاہیے، اس ملک کو چھوڑ دیا اور شہر سے باہر نکلے تو آرام کرنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے. ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، اور اس امت میں اور اس دور میں کتے کو پالنا ممنوع نہیں تھا، جس طریقے میں کہ ہماری اس امت کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کتے کا گھر میں رکھنا منع ہے، سوائے حفاظت کے یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے، اگر کتا کوئی رکھے تو رکھ سکتا ہے، ورنہ بغیر اس کے کتے کا رکھنا جائز نہیں ہے. جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو یہ غار والے یہ اولیاء اللہ تھے، اس لیے کہ نبی تو نہیں تھے، انبیاء میں سے نہیں تھے. تو ظاہر ہے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ اپنی اس امت اور اپنے اس دور کے اولیاء اللہ میں سے تھے، اور یقیناً تھے. تو انہوں نے اپنے ملک کو ترک کیا، ہجرت کی اور غار میں پناہ لی. سورہ کہف 15-12 اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 309 سال تک غار میں رہے. قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا رہے، کیونکہ غیب زمین و آسمان کے غیب کی خبریں صرف اللہ کے پاس ہیں. 309 سال یہ سوئے رہے. اور اتنا عجیب لطیف نقطہ اللہ نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے کہ ولایت کے جو درجات ہیں، ایک تو وہ درجات ہیں کہ جو لوگوں نے کھڑے اور گھڑ کے لکھے کہ ولایت کے اتنے درجے ہیں، اور کچھ ولایت کے وہ درجے ہیں جو یقیناً اور واقعی قرآن و حدیث میں موجود ہیں. ولایت اور اس کے درجات یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ کسی وقت بات ہوگی انشاءاللہ. لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں. یہ کہ دنیا کی دوستی تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو سپر پاور کے حوالے کیا تو سن 70 میں آپ یہ کہتے رہے کہ چھٹا بحری بیڑا ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے، ہمیں بچائے گا. کوئی نہ بیڑا آیا نہ کچھ ہوا، اللہ کو آپ نے چھوڑ دیا، نہ امریکہ نے آپ کی مدد کی نہ روس نے آپ کی مدد کی. تو جو اپنے آپ کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے اللہ اس سے اپنا ذمہ بری کر دیتا ہے کہ جاؤ تم مخلوق کے حوالے کرو، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اس کے معاملات اللہ خود چلاتا ہے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب یہ 309 سال غار میں ہیں اور اس غار میں سوئے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اللہ کے لیے یہ بات ممکن نہیں تھی کہ فرشتوں کو بھیجتا اور فرشتے ان کی کروٹ بدلتے. جب آدمی سوتا ہے تو جسم کے لیے اور جسم کی نشو نما کے لیے ضروری ہے کہ انسان کروٹ بدلے، اور یہ اطباء زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ کروٹ بدلنا کتنا ضروری ہے جسم کی نشو نما کے لیے، جسم کو حرکت دینے کے لیے. اب 309 سال تک کروٹ کے بغیر رہنا یہ جسم پہ اثر انداز ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ ان کی کروٹیں بھی تبدیل کی جائیں. اور پھر کیا، کروٹ تبدیل کرنے کے لیے ہسپتال میں تو نرسیں آتی ہیں یا ڈسپینسر آتا ہے یا ڈاکٹر آ کے وہ کروٹ تبدیل کرتا ہے، اور جن میں سے بعض لوگوں کو اس سے بھی کراہت آتی ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ یہ دل نہ دکھاتا کہ یہ ہمارے جسم کو چھوئے، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تعالیٰ اپنے ہر معاملے میں خوب بہتر جانتا ہے. اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے بعض لوگوں کی، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ اگر چاہتا تو جنت سے مقدس فرشتوں کو یا اپنے فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا کہ جاؤ اور میرے اولیاء اللہ کی کروٹ کو تبدیل کرو، ممکن تھا، یہ بھی اکرام تھا نا اللہ کی طرف سے. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ہم اس سے کہیں زیادہ اکرام کریں گے ان لوگوں کا جو ہمارے دوست ہیں، اور وہ اکرام کریں گے جن کا تصور نہ یہ لوگ کر سکتے ہیں اور نہ قیامت تک آنے والا کوئی انسان کر سکتے ہیں. اللہ جو کہ مالک ہے، اور اللہ جو کہ خالق ہے، اور اللہ جو کہ احکم الحاکمین ہے، اس کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حدیث قدسی آپ سن چکے ہیں کہ جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہرولا، تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. کیا فرمایا اللہ نے سورہ کہف میں، کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، کیا ہے وہ آیت سورہ کہف کی، وَنُقَلِّبُهُمْ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم خود ان کی کروٹیں دائیں اور بائیں تبدیل کرتے تھے. اس سے زیادہ اکرام کوئی ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی کروٹیں تبدیل کرتے تھے. یہ ہے ولی کا درجہ، ولایت کے درجات میں یہ سب سے اہم درجہ ہے کہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا کان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے. یہ جب اللہ کسی کا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے آپ کو اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا. تو یہ اصحاب کہف، یہ اولیاء اللہ ہیں اور ولایت کے سب سے اونچے درجے کے صاحب ہیں. ان کا یہ معاملہ ہے کہ 309 سال غار میں بند ہیں، ان کی کروٹ اللہ نے تبدیل کی اور 309 سال غار میں رہے. یہ تمام تنبیہ میں نے اس لیے باندھی، یہ عرض کرنا مقصد ہے کہ جو جماعت ولایت کے سب سے اونچے درجے پہ فائز تھی وہ جماعت بھی علم غیب نہیں جانتی تھی. قال قائل منهم كم لبثتم، جب یہ لوگ 309 سال بعد اٹھتے ہیں اس نیند سے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کم لبثتم، کتنا سوئے تم؟ اگر علم غیب جانتے تو پوچھتے، اگر عالم الغیب ہوتے تو ایک دوسرے سے کیوں پوچھتے؟ ان کو تو علم ہوتا نا کہ ہم 309 سال سوئے رہے، علم نہیں تھا، اسی لیے پوچھا. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں. علم غیب نہیں تھا نا، تبھی تو جواب دیا. اگر علم غیب ہوتا تو جواب دیتے کہ ہم تو 309 سال سوئے رہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ ان کو علم غیب نہیں تھا، اس لیے 309 سال اللہ نے سلایا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اور ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا سوئے. پھر اپنے ساتھی کو 3 صدیوں پرانا سکہ دے کے بھیجا کہ جاؤ بازار سے کھانا خرید کے لاؤ. جب ساتھی بازار گیا، وہاں معلوم ہوا دنیا ہی تو